السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. صحابة كرامنا عزكي، لمن يا رسول الله؟ كس كلي يا الله كيف يعرف عمر صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله تعالى كيف يعرف عمر صلى الله عليه وسلم فرماته، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. آج خطبے کا موضوع ہے نصیحت کی اہمیت. نصیحت کا کیا معنی ہے، نصیحت کیا چیز ہے، نصیحت کی اہمیت کیا ہے، کیا ضرورت ہے نصیحت کی، نصیحت کیسے کی جاتی ہے، نصیحت کرنے والے لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں، جن کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو نصیحت سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. اگر نصیحت کسی معاشرے سے ختم ہو جائے، وہ معاشرہ کیسے بن جاتا ہے، اور نصیحت کا شرعی طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، اور اگر نصیحت اس شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے کی جائے، تو پھر یہ نصیحت کیسے کی جاتی، وہ نصیحت کیسے ہوتی ہے، اور اس کا کیا رد، اور اس کی کیا ممکن پریشانیاں ہیں معاشرے میں، اور کس طریقے سے غلط نصیحت کا برا اثر ہوتا ہے ایسے معاشرے پر جس میں نصیحت کا صرف نام رہ جاتا ہے، حقیقتاً وہ نصیحت نہیں ہوتی. نصیحت کی تعریف میں یہ تین لفظ یاد رکھیں، بالکل آسان ہے. نصیحت کے معنی میں یہ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر ایک، اخلاص. نصح یعنی اخلص، نصح یعنی اخلص. اور اخلاص کے ساتھ جو دوسرا معنی ہے وہ ہے توبہ کا. نصیحت کے اندر توبہ کا معنی بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ عربی لغت کے اعتبار سے جو لفظی معنی ہے نصیحت کا، نصح الثوب یا نصح الثوب کا معنی یہ کہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو جوڑا اور اسے سی دیا. یعنی جب کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنے والا اپنے اندر ایسے زخم لگا لیتا ہے، ان زخموں کو سینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو جب نصیحت ہوتی ہے تو پھر وہ زخم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اس نصیحت کی وجہ سے. تو اخلاص پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ جو ہے توبہ کا معنی پایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے جو عام مفہوم میں جو ہم جانتے ہیں، جس میں نہیں علم منکر، برائی سے روکنا اور اچھے کی طرف بلانا، جسے ہم کہتے ہیں تواصو بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، یہ معنی پایا جاتا ہے. نصیحت کی اہمیت کے تعلق سے بھی میں تین نصوص بیان کرتا ہوں. دو آیتیں ہیں قرآن مجید میں سے، ایک سورت ہے، ایک آیت ہے، اور ایک حدیث ہے. جسے ہمیں معلوم ہوگا کہ نصیحت دین اسلام میں ایک بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے، بڑی اہمیت ہے نصیحت کی دین اسلام میں. پہلی آیت جو میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء، ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المرضى، مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو کچھ نہیں پاتے خرچ کرنے کے لیے، نفقہ دینے کے لیے، یعنی جو فقراء ہیں. ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں، مریضوں پر کوئی حرج نہیں، اور فقیروں پر بھی کوئی حرج نہیں. کس چیز کی حرج؟ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد پہ نہیں جاتے تو ان تین قسم کے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک شرط ہے، ذرا غور کریں، جہاد کے لیے جانا، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے فی سبیل اللہ، یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو کہ اجازت ہے، جو اہل اعذار ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہے، جا نہیں سکتے. ان اعذار کے باوجود بھی ایک شرط ہے اگر وہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں جہاد سے، اور وہ شرط ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر وہ نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ما علی المحسنین من سبیل، محسن پر کوئی بھی سبیل، کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، ایسے لوگ محسنین میں سے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اہمیت دیکھیے، اہل الاعذار بھی اگر پیچھے رہنا چاہتے ہیں جہاد سے تو ایک شرط پر رہ سکتے ہیں، اگر وہ نصیحت کے کام کو جاری رکھیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، مسلمان معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں نصیحت ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے، اور نصیحت اگر کمزور ہو جائے کسی معاشرے میں بھی تو پھر پورا معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے. دوسری دلیل نصیحت کی اہمیت کی اور عظمت کی، یوں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پوری ایک چھوٹی سی سورت نازل فرمائی ہے جس میں کامیابی کی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور نصیحت کا طریقہ بھی اس کے اندر موجود ہے. جس نے اس طریقے کی خلاف ورزی کی ہے، یہ اس کے سوا کہ اور راستہ اپنایا ہے، تو پھر وہ نصیحت نہیں رہتی، وہ صرف نام کی نصیحت رہ جاتی ہے، کوئی کام کی نصیحت نہیں رہتی، اس میں پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتا. اسے نصیحت کرنے والے آج یہ جان لیں کہ کہیں ہماری نصیحت میں کوئی خلل تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے. اگر کوئی خلل نقص ہے تو اس کو آج دور کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے خیال اتنی پیاری اور چھوٹی سی سورت ہے کہ غالباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی، سورة الاخلاص اور سورة العصر، یہ دو ایسی سورتیں ہیں تقریباً جو اکثر نمازوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. کبھی غور کیا ہے؟ سورت تو ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، دو رکعت پڑھ ہی لیتے ہیں، کبھی غور کیا اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے ہمیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی خطبے اور دروس میں کہ قرآن مجید کی ہر سورت میں پیغام ہے، کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ، اور ہر حدیث میں بھی پیغام ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام لے کے آتا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور ایک صحیح حدیث. جسے وحی کہا جاتا ہے. تو ہم نے کبھی سوچا ہے؟ قرآن مجید پورا کا پورا پیغام ہے، ایک ایک آیت میں پیغام ہے، اور بعض وقت ایک سے زیادہ پیغام ہے. پڑھ تو لیتے ہم الحمدللہ، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس ایک آیت میں یا ایک سورت میں مجھے کیا پیغام ملا ہے؟ تھوڑا غور فکر کی ضرورت ہے. یاد رکھے واللہ قرآن مجید ایسی نعمت ہے جس میں کامیابی کا سارا ساز و سامان موجود ہے، دنیا اور آخرت کی. واللہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے اور سب سے کم سمجھنے والی کتاب ہے پوری دنیا میں. عجب بات دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے ہدایت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہ پورا کا پورا قرآن مجید دے دیا ہے. لیکن آغاز کی چیز سے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الفاظ میں غور کیا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم. یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ عربی زبان کا نازل ہوا ہے، یہ کوئی خیالی زبان نہیں ہے، معروف ترین زبان ہے دنیا کی، مشہور ترین زبان ہے دنیا کی، اور مضبوط ترین زبان ہے دنیا کی، جیسے کوئی زبان نہیں ہے. اور اس کے جو الفاظ ان حروف سے بنے ہوئے جو آپ پڑھتے ہو، الف با تا تھا، یہی حروف ہیں، کوئی نئے حروف نہیں ہے. الف لام میم، ذالک سے شروع کیا، ذرا غور کرے، ذالک الکتاب، ذالک سے اشارہ ہے دور کے لیے. عجب بات ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم سے دور ہے، مسلمانوں سے دور ہے، اتنے عظیم کتاب دور رہے گی؟ اس کتاب کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دی تھی اکثر لوگ اس کتاب سے دور رہیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. جب ہم تقوی سے دور ہیں تو کتاب سے بھی دور ہیں. کتنے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں دنیا میں، کتنے مسلمان متقی پرہیزگار ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید، جتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں اتنے ہی قرآن مجید قریب ہے، وہ جتنی تقوی سے کوئی مسلمان دور ہوتا ہے اتنے ہی قرآن مجید دور ہوتا ہے. ہدایت تو ہم نے مانگی ہے صراط مستقیم کی طرف، لیکن ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں زمانے کی، اسی زمانے میں، ہر زمانے میں، گزرا ہوا زمانہ، حال حاضر زمانہ اور آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہی رہے گا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. قسم زمانے کی کھائی ہے، اسی زمانے میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، فرمانبرداری بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، سنت بھی ہے، بدعت بھی ہے. اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ جواب القسم ہے، قسم کا جواب ہے کہ بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، خساروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرف سے خسارے نے گھیر رکھا ہے. یہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، الا یہ استثناء ہے، سوائے الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے. اور ایمان کی بنیاد علم ہے، یاد رکھیے، بغیر علم کے ایمان کوئی صرف نام کی چیز نہیں ہے، ایمان عمل، ایمان عمل کا نام ہے. اور عمل کے لیے آپ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نہیں کرتے، یاد رکھیں، کوئی بھی عمل دنیا کا، کپڑے کی سلائی کے لیے بھی آپ کو پہلے علم ہوگا کہ کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں اور کیسے کاٹے جاتے ہیں، پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. آپ کبھی بھی گاڑی کو بنانے کے لیے بغیر علم گاڑی نہیں بنا سکتے، مریض کے علاج کے لیے بغیر علم کا علاج کر نہیں سکتے. کوئی ایسا کام ہے، کھانا پکانا بغیر علم کے پکا سکتے ہیں؟ کوئی بھی عمل بغیر علم کے ہو نہیں سکتا. اسے اللہ تعالیٰ نے آغاز الذین آمنوا، سوائے کن لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. وَعَمِلُوا الصالحات، جب ایمان یا علم حاصل کیا اور ایمانیات اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، وَعَمِلُوا الصالحات، اور اچھے اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، بغیر ایمان کے عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور بغیر ایمان کے عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. وَعَمِلُوا الصالحات وَتَوَاصَوْا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے. ایمان پہلے، علم کی بنیاد پہ، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، پھر ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرنی ہے. اور ان سب کے لیے ضرورت ہے ایک اہم چیز کی، وَتَوَاصَوْا بالصبر، صبر کے بغیر نہ تو ایمان ممکن ہے، نہ عمل صالح ممکن ہے، اور نہ ہی تواصل بالحق ممکن ہے. اور پھر یاد رکھ، نصیحت کرنی ہے تو حق کی بنیاد پر حق کی نصیحت کرنی ہے. وہ تواصل بالحق فرمایا ہے. کیا پیغام ملا ہمیں؟ کہ کامیاب اگر ہونا ہے، خسارے سے بچنا ہے، نمبر ایک اپنا عقیدہ درست کرو، مومن بن جاؤ، نام کے نہیں کام کے مومن بن جاؤ. نمبر دو، عمل صالح، عمل بعمل مسلمان مومن بن جاؤ. اور عمل صالح کی دو شرطیں، اخلاص للہ واتباع لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس عمل میں اخلاص اور اتباع نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہوتا، وہ عمل فاسد ہے. اتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کے اندر اتنے جد وجہد کیوں نہ کی گئی ہو، 40 حج کیے ہیں اخلاص کے بغیر، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایک حج کا بھی ثواب نہیں. اور اگر حج تو کیے ہیں، اخلاص بھی تھا، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھا، اس حج کی بھی کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، ان دو شرطوں کے بغیر عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصل بالصبر، یہ ان کو کہتے ہیں کامیابی کی بنیادیں. آج کے اگر آپ اس متمدن دور کے زمانے میں جو لوگ ترقی میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے، ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو تین بنیادوں پر ترقی ہو سکتی ہے. تین بنیادیں ہیں، جب کسی قوم یہ تین بنیادیں پائی جائیں وہ قوم ترقی یافتہ ہے. نمبر ایک، ایجوکیشن. جس قوم کا نظام تعلیم مضبوط ہو وہ قوم مضبوط ہوتی ہے، جس کے نظام تعلیم کمزور ہو وہ قوم کمزور ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ دانشور کہہ رہے ہیں دنیا کے. ایجوکیشن. نمبر دو، ہارڈ ورک. علم تو حاصل کیا لیکن گھر سوتے رہے، کام نہیں کیا، جد جہد کی ہی نہیں ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ ہارڈ ورک. نمبر تین، مینرز، اخلاقیات. جس قوم میں تعلیم تو ہے لیکن اس کے وہاں پہ عمل نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. تعلیم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اخلاقیات نہیں ہے، اخلاق کے برے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، پھر اس علم اور عمل کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اس چھوٹی سی سورت میں ہمیں ان بنیادوں کی طرف راغب کیا ہے. صرف علم نہیں، اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے ایمان. ہر علم کی بنیاد ایمان ہے. جس علم میں ایمان نہ ہو، اپنے رب کی معرفت نہ ہو، وہ علم ہوتا ہے؟ اسے علم کہتے ہیں. جتنی ترقی دنیا میں کرنی ہے کر لو، بڑا نام کما لو، پیسہ کما لو، لیکن اس دنیا سے جاتے وقت سب کچھ کما لیا، سب کچھ حاصل کرنے سوائے ایک چیز کے، جو سب سے بنیادی چیز تھی، اللہ تعالی کی معرفت، کیا لے گئے ساتھ؟ جو دنیا میں کمائے دنیا میں چھوڑ گئے، اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ کفر لے کے گئے. عجب بات ہے اللہ، اندھیرے ہی اندھیرے، ظلمات بعض و فوق بعض، عذاب ہی عذاب، تکلیفیں ہی تکلیفیں. یہ زندگی تو مختصر سی تھی، 60-70 سال کی زندگی گزر گئی، بڑی ترقی کی، لیکن شاید یہ بھول گئے کہ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے. پھر مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مٹی بن جانا ہے. کاش ایسا ہوتا. جانور تو مٹی بن جائے گا, کوئی حساب نہیں اس کا, لیکن انسان بغیر حساب کے سے چھٹکارا نہیں حاصل ہو سکتا, حساب تو دینا ہی پڑے گا. اشرف المخلوقات, بہترین خوبصورت ساخت پر پیدا کیا گئے ہو, یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں بڑی, اس اشرف المخلوقات کے لیے مسخر کر دیا ہے, لیکن یہ دنیا سے گیا ہے. یہ عقل والا, سمجھ والا خالی ہاتھ گیا ہے, اور اپنے ساتھ کاش ایمان عمل صالح تو لے کے جاتا نا, جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالی صورت میں الایمان ہر علم کی بنیاد ہے, بغیر ایمان کے کوئی علم علم نہیں ہوتا. اور پھر صرف ہارڈ ورک نہیں, عمل صالح وعمل الصالحات. ہر عمل صالح ہوتا ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک, ایک ہوتا ہے گڈ ورک. ہر ہارڈ ورک گڈ ورک نہیں ہوتا. جد جہد بہت سارے لوگ کرتے ہیں, خون پسینہ بہا دیتے ہیں, لیکن حرام کمائی ہوتی ہے. فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں چوری ڈکیتی کرنے والے جد جہد نہیں کرتے؟ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ڈکیتیاں کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں. نہیں, کہیں سے کبھی گولی لگ جائے مر گئے, وہ بھی جد جہد کرتے ہیں. ہارڈ ورک ہے کہ نہیں ہے؟ تو مقصود ہارڈ ورک نہیں ہے, مقصود عمل الصالحات, وہ عمل جو مجھے پسند نہیں, جو میرے رب کو پسند ہے, وہ عمل جس سے معاشرہ سدھر سکتا ہے. اور وہ معاشرہ اس عمل سے سدھرتا ہے جس عمل پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو, جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. اور پھر اس عمل صالح میں سے ایک بنیادی عمل صالح ہے, جس معاشرے سے رہ جائے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. حقیقتاً ترقی, نام کی ترقی نہیں, کام کی ترقی. وتواصوا بالحق. اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں مائنڈ یور بزنس, نصیحت کرتے ہیں مائنڈ یور بزنس. اپنے بزنس تو مائنڈ ہی کر رہا ہوں, اللہ کے حکم سے نصیحت دے رہا ہوں, وہ میں کون سا کوئی برا کام کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جاہل ہیں بےچارے, ٹائی لگی کو سوٹڈ بوٹڈ ہوں گے, بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں گے لوگ. آپ نصیحت کرتے بھائی نماز میں نماز تو پڑھ لیں. مائنڈ یور بزنس. میں تو بزنس اپنا مائنڈ کر لوں گا, کوئی مشکل نہیں ہے. کہیں ایسے موت آگے بغیر نماز کے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں, سچ بات ہے. میں نے تو اپنا کام کر دیا, بتا دیا, ایک دفعہ کہہ دیا, ریکویسٹ کر لی, نماز قائم ہو گئی ہے. یہ سامنے مسجد ہے, قریب ہے. یوں دیکھتے ہیں غصے میں, مائنڈ یور بزنس. ٹھیک ہے, میں نے بزنس مائنڈ کر دیا, اپنا کام کر دیا, آپ کیا کریں گے؟ ابھی گزرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت کا فرشتہ چھوڑتا نہیں تھوڑی دیر کے لیے. واللہ مولت نہیں دے گا کہ دو منٹ نماز پڑھ لوں میں, پھر روح قبض کر لینا میری. نہیں, کیا کرو گے پھر؟ وتواصوا بالحق. نصیحت بھی کرنی ہے تو حق کی نصیحت کرنی ہے. نہیں میری جماعت یا آپ کی جماعت یا اس کی جماعت یا اس کا گروہ, وہ کوئی نصیحت نہیں ہوتی. کسی گروہ کی طرف نہیں, کسی شخص کی طرف نہیں. وتواصوا بالحق. اور حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام وسلم صالحین کی سمجھ کے مطابق اسے حق کہتے ہیں, دو لفظوں میں. تو قرآن تو حدیث حق ہے کہ نہیں؟ ہاں حق تو ہے, لیکن کس کی سمجھ کے مطابق؟ میری سمجھ کے مطابق, آپ کی سمجھ کے مطابق, آپ کی سمجھ کے مطابق. عقل کی بنیاد پر, خوابوں کی بنیاد پر, کشف اور ذوق کی بنیاد پر, اندھی تقلید کی بنیاد پر, کس بنیاد پر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھے؟ وتواصوا بالحق. اپنے آپ کو درست کریں ایمان اور عمل صالح سے, عقیدہ درست کریں, سلف صالحین کا راستہ کو اختیار کریں. دائیں بائیں نہ دیکھیں، کسی جماعت کسی گروہ کی طرف نہ دیکھیں، واللہ کوئی جماعت کوئی گروہ آپ کی جگہ حساب نہیں دے گا، کوئی گروہ کا سربراہ آپ کی جگہ حساب نہیں دے گا، ہر بندہ اپنا حساب خود دے گا، اس لیے کوئی تمہیں اس راستے سے بہکانے کی کوشش نہ کرے۔ شیطان کے بڑے عجیب سے چلا کے عجیب سے بہکاوے ہیں، اللہ کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے کام سے کام رکھے، سیدھے چلتے رہیں۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم پڑھتے کہ نہیں سورہ فاتحہ میں، یہ کون سے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین، انبیاء کا راستہ ہے، صدقین کا راستہ ہے، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، اللہ کے لیے اس راستے کو اپناؤ، واللہ اس کے سوا کوئی خیر نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا حکم دیا ہے، وعمل الصالحات، اگر خسارے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، ایمان سب سے پہلے، ایجوکیشن کی جگہ نکال کے ایمان رکھ دو، ہارڈ ورک کی جگہ نکال کے عمل صالح رکھ دو، اور پھر وتواصوا بالصبر، اخلاقیات کے تعلق سے سبحان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیاد بیان فرمائی ہے، اگر اس پر آپ عمل کرتے رہیں واللہ آپ کے اخلاق خوبصورت ہو جائیں گے۔ جانتے ہیں ایک بڑی پیاری بنیاد ہے، آج سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، ایک ہفتے کے بعد دیکھنا آپ وہ نہیں رہیں گے جو آج تھے، پازیٹیولی نیگیٹیولی نہیں۔ وتواصوا بالصبر، ارے صبر کی بھی ضرورت ہے نصیحت کی، وتواصوا بالحق، نصیحت ایک دوسرے کو حق کی کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، جیسا کہ حق کی طرف پہنچنا مشکل ہے تو تواصل تفاعل دو لوگوں کو ضرورت ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی، بیچ میں بہت سارے رکاوٹیں آئیں گی نا، تو ایک دوسرے کو مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ معاشرہ یہ امت آگے جائے گی۔ میری غلطی ہے آپ نصیحت کریں گے، آپ غلطی ہے میں نصیحت کروں گا، ہم دونوں غلطی ہے یہ نصیحت کریں گے، ہم سب کی غلطی ہے وہ نصیحت کریں گے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے۔ وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر، صبر ایسی بنیاد ہے جس پہ آپ کے اخلاق خوبصورت سے خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ بد اخلاقی کی اصل بنیاد ہی بے صبری ہے، انسان گالی کب دیتا ہے، غیبت کب کرتا ہے، چغل خوری کب کرتا ہے، بدکاریاں بدتمیزیاں کب کرتا ہے، نافرمانیاں کب کرتا ہے، اب دیکھیں سب کی بنیاد ایک چیز ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ تو صبر کی بھی تربیت ٹریننگ ہوتی ہے، صبر کبھی دیکھا ہے، یہ جو اپنے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں مسل پر آتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں اس نے اپنا وہ اپنا کیا کہتے ہیں انہیں جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں خاص باڈی بلڈنگ کے، وہ اپنا جو وزن وہ اٹھایا اور ایک ہی دن میں اس نے باڈی بنا لی، ناممکن ہے۔ اگر وہ حد سے زیادہ وزن اٹھا لے گا اور بار بار اٹھاتا رہے گا ایک ہی دن میں تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کر رہے اور وہ باڈی بلڈر بن جائے، تو اس کے جو گوشت کے پٹھے جو ہیں یہ کٹ جاتے ہیں، اس میں کٹ پڑ جاتے ہیں، نہیں برداشت کیونکہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ لیکن ایک سال کے بعد دیکھنا اس کو ایسے ہوگا، ارے ایک سال کے بعد جو حاصل کرنا تھا وہ آپ ایک دن میں حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے آج سے ٹریننگ شروع کریں صبر کی، مشکل ہے ناممکن نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز ناگوار آپ کو لگے صبر کر لیں، اور صبر کا معنی ہے حبس النفس، اپنے آپ کو روک لیں، کس چیز سے؟ زبان کو روکنا ہے، ہاتھ کو روکنا ہے، پاؤں کو روکنا ہے، پورے جسم کو روکنا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا پھر زبان تو روک دیتے پھر آنکھوں سے اپنا کام کر دیتے ہیں۔ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، زبان تو روک لی آنکھ بھی روکنی پڑے گی، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ اگر صبر سیکھنا ہے تو یہ طریقہ ہے صبر کا۔ واپس آتے ہیں، حدیث میں نصیحت کی اہمیت میں بیان کر رہا ہوں، آپ غور کریں، اہمیت پہلے نمبر پہ، جہاد جب فرض ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگ نہیں جا سکتے ان کو اہل اعذار کہا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی عذر ہے، ان میں سے وہ لوگ جو ضعیف کمزور ہیں، بزرگ ہیں، کیونکہ جہاد کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، نہیں جا سکتے، مریض ہیں، مریض بھی کمزور ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ فقیر ہیں، ان کے پاس کوئی خرچ نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے لیے سفر کی ضرورت پڑتی ہے اور سفر کے لیے خرچ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو یہ اہل الاعذار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر قبول فرمایا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر قبول فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے جہاد پہ نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، اذا شرطیہ ہے نصحوا للہ ورسولہ، نصیحت کی، یعنی مسلمان یوں نہیں رہ سکتا، بغیر کام کے مسلمان رہ نہیں سکتا، یا تو علم حاصل کرتا رہے گا، یا اس پہ عمل کرتا رہے گا، یا اس کو نصیحت اور دعوت اور تبلیغ کرتا رہے گا، یا کم سے کم صبر ضرور کرتا رہے گا. پھر سورۃ العصر میں یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں، اس میں بھی وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر دو مرتبہ نصیحت کا لفظ آیا ہے، اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، سارے کے سارا دین جو ہے وہ نصیحت ہے، دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اہمیت ہے کسی چیز کی؟ سبحان اللہ. یعنی پورے کا پورا دین نصیحت پر قائم ہے، جب نصیحت نہیں تو پھر دین ہی نہیں. تو نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ نصیحت کس کو کی جاتی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. یہ سوال صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لمن یا رسول اللہ، اچھا دین تو نصیحت ہے اور نصیحت کے علاوہ دین کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، لیکن ہم نصیحت کریں تو کس کو کریں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرنی، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے قرآن مجید، ولی رسول ہی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت، ولی امت المسلمین، اور مسلمان اماموں کے لیے، اور امام امت مسلمین سے مراد حدیث میں الحکام الامراء والعلماء، حاکم وقت اور امت کے جو علماء ہیں ان کے لیے نصیحت، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت. سبحان اللہ. اللہ تعالی کے لیے نصیحت کیسے ہوتی ہے؟ نمبر ایک الاخلاص للہ، اخلاص کے ساتھ. نمبر دو وتوحید ہی، اور توحید، جسے توحید کو سمجھا نہیں واللہ زندگی سار نصیحت کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، جسے توحید کو سمجھ لیکن اخلاص نہیں ہے دنیا کو دکھاوے کی نصیحت کرتا رہتا ہے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی للہ، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے نصیحت کرنے والے کو، اگر اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کی نصیحت میں کوئی خیر ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہی نہیں. ہر نصیحت کرنے والا شخص، ہر وہ شخص جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پہ، کسی سطح پر بھی، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا داعی ہے، تو اسے آج یہ سمجھنا چاہیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، جس میں نمبر ایک تو اخلاص، نمبر دو توحید، اور نمبر تین فرما برداری، اطاعہ، اخلاص بھی ہے توحید بھی ہے لیکن نافرمانی ہے تو کیا نصیحت ہوئی ہے؟ کھوکھلی نصیحت ہے. ظاہراً و باطناً، ظاہراً بھی آپ کی شکل صورت سے آپ کو فرما بردار لگنا چاہیے، آپ کی شکل صورت ویسی ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. وہ باطناً، اور اندر دل بھی آپ کا صاف ہو، ظاہر تو آپ نے اپنا صاف اور پاک کر لیا ہے، طہارت بھی کر لی ہے، شکل و صورت سے بھی اب اچھے مسلمان، خوبصورت مسلمان لگ رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہے، اور مسلمان عورت نے حجاب بھی پہنا ہوا ہے، لیکن دل ابھی باقی ہے، دل میں نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور دل میں بدعات ہے، خرافات ہے، اور شرک ہے، تو یہ دل کہاں پاک ہوگا؟ تو دل کو بھی پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت, ڈر, امید, توکل, خشوع, خضوع, یہ سارے دل کے اعمال ہیں. تو دل کو پاک و صاف کریں ان اعمال سے. یہ نصح للہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر اس اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کیونکہ عقیدہ دین کی بنیاد ہے. دین و نصیحت تو ہے, اللہ کا نصیحت ہے, لیکن ہمیں عقیدے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, تو کیا نصیحت ہے. اسے سب سے پہلے ان الفاظوں میں دیکھیں, ابتدا اپنے آپ کو نصیحت کرو. جو پہلے الفاظ ہے, للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی, یہ سارے اپنے لیے ہیں. اور پھر ولی مت المسلم و احمد ہم, یہ پھر دوسرے کے لیے ہیں. جب آپ اس قابل بن جاؤ نا کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لو, اب آپ اس قابل بن گئے ہیں, اپنے آپ کو درست کر لیا, ظاہرا و باطنا, دل بھی پاک ہو گیا, شکل و صورت سے بھی آپ اچھے مسلمان بن گئے ہیں, اب آپ امت المسلمین و امتہم کو نصیحت کرنے کے لائق ہو گئے ہیں. دو لفظوں میں للہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق مخلوق کے حق سے آگے کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے. نصح للہ, اللہ تعالیٰ کا حق اگر مخلوق کے حق سے ٹکرا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حق کو آگے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق میرے ذاتی حق سے ٹکرا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حق کو آگے کرنے کا نام ہے النصح للہ سبحانہ و تعالی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا, عرض کی, من الناصح للہ, اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والا کون شخص ہے؟ فرماتے ہیں الذي يقدم حق الله تعالى على حق الناس, جو اللہ تعالیٰ کا حق لوگوں کے حق پر مقدم کرتا ہے وہی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے. اور آج آپ اپنا حال دیکھ سکتے ہیں, ہم اپنے حقوق کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, چیختے اور چلاتے ہیں, ہمارے حقوق ہضم کیے جا رہے ہیں, ملک کو لوٹا جا رہا ہے, لوٹ مار بازار گرم ہے, ہمیں کچھ وہ. اگر یہ شخص اپنے اندر درد جھانک کے دیکھ لے, میں نے کتنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں جدوجہد کی ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں میں کہاں ہوں. دیکھیں چیخنا اور چلانا تو آسان ہے, باہر نکلنا دھوپ میں چیخنا اور چلانا, کبھی قرآن کے خلاف, کبھی سسٹم کے خلاف, یہ سب آسان کام ہے. لیکن اپنے آپ کو سدھارنا, اپنے آپ کو دیکھنا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو نصیحت کرنا, اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ترغیب دینا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا, یہ ذرا مشکل ہے. اس لیے ہم سے ہوتا نہیں ہے, لیکن توڑ پھوڑ کرنا باہر نکل کے, عجب بات ہے, بعض ملکوں میں سٹرائکس ہوتی ہیں, گاڑیاں جلا دیتے ہیں, پیٹرول اسٹیشن کو آگ لگا دیتے ہیں. اب اس گاڑی کا کیا قصور ہے؟ سسٹم خراب ہے تو آپ کون سا اچھا کام کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اس خرابی کو بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو ساتھ دے رہے ہیں اس خرابی میں. عجب بات ہے, آگ کو آگ سے بجھانا چاہتے ہیں, کبھی بجھے گی؟ دنیا کا کوئی عقل مند مجھے بتائے, آگ کو آگ سے بجھایا جاتا ہے, بس آگ ہی آگ لگ رہی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے کہ آپ کو اپنے حقوق پسند ہیں کہ سسٹم مجھے میرا حق دے, چاہے بجلی کا ہو, گیس کا ہو, پانی کا ہو, کھانے کا ہو, پینے کا ہو, روزگار کا ہو, میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے آپ کے اوپر. جب تک وہ حق ادا نہیں کرو گے تو اپنے حقوق کے جیسے روتے رہو گے, چلاتے رہو گے. اخلاص, توحید, صحیح عقیدہ, ایمان, یہ سیکھ لے, ہم نے جان لیے ہیں سارے. سبحان اللہ. ولی کتاب ہی, اللہ تعالی کتاب کے لیے نصیحت جو ہے وہ قرآن مجید کی تعظیم کرنا, قرآن مجید سے محبت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, قرآن مجید کو حفظ کرنا, قرآن مجید کی حدود کو جان لینا, اور قرآن مجید کو ہر تحریف سے, ہر تأویل سے پاک کرنا, بد عقیدگی میں اور تبدیلی سے اسے پاک کرنا، قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا اور معنی سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، کیونکہ قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے، صرف ایک نظریاتی کتاب نہیں ہے جسے آپ صرف علم حاصل کر لیتے، نہیں، یہ عملی کتاب ہے جس پہ آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. اور قرآن مجید کو ایک اپنا مقصد بنا لینا کہ میں نے قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے، کیسے کروں مجھے پتہ نہیں ہے. یہ سوال اگر آج آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اخلاص نیت کے ساتھ انصح للہ اس سے پہلے دل میں موجود ہوتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو آپ کے اس سوچ کو، پیاری سوچ کو اور آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں کرے گا. صراط مستقیم کی طرف توفیق اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں بھی تھوڑی سی تڑپ ہونی چاہیے صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے جوڑ دے، ہمارے دلوں میں قرآن مجید محبت اور عظمت پیدا کر دے. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میسر کر لے. قرآن مجید کی تفسیر اور معنی سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت پہ برکت ڈال دے، تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں قرآن مجید پر، پھر اس پہ عمل کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اس قرآن مجید سے بہترین سے بہترین بنا دے. ولی رسول ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نصیحت ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ نمبر ایک، تعظیم سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے، توقیر سے، آپ وسلم کی نصرت سے زندگی میں اور وفات کے بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ اور پوری دنیا سے زیادہ. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت الطیبین الطاہرین، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے محبت کرنا، توقیر کرنا، احترام کرنا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان سے محبت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے راستے کے اتباع کرنا، جیسے کہ اہل بیت نے، امہات المؤمنین اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو سمجھا ہے، ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. یہ ہے النصح لرسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ جو اہل بیت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو صحبت سے نوازا ہے، پھر نسب رشتے سے کے یعنی فضیلے سے بھی نوازا ہے. یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن یاد رکھیں، ایمان مقدم ہے نسب پر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بطا بھی عمل ہو لم یسرع بھی نسب ہو، جس کو عمل پیچھے کر دیں اس کو نسب آگے نہیں لے جا سکتا. آپ دیکھ لیں، ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہوا ابو لہب ہلاک ہونے والوں کے ساتھ. کیوں ہلاک ہوا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، خونی رشتہ ہے، ہلاک ہو گیا. کیوں ہلاک ہوا؟ کیونکہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے حقوق اور اس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے پیچھے تھا، تو اس کا نسب نے اسے آگے نہیں کیا. تو کوئی بھی شخص، یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلان پیر ہے، فلان سید ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں. بعض لوگ اپنے گھر والے لے جاتے ہیں، گھر والیاں اور بچیاں، جوان بچے لے جاتے ہیں، ان سے بیعت کرواتے ہیں، اور نہ جانے وہ کیا کیا ظلم کرتے ہیں ایسے یعنی معصوم اور جاہل لوگوں پر. کس نام پہ؟ نسب کے نام پہ. فلان سید ہے تو بس گدی نشین ہے، وہ زناکاریاں کرے، بدکاریاں کرے، سود کھائے، شرک کرے، بدعات، خرافات، بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھے، کچھ بھی کرے، وہ سید ہے نا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہے. نہیں پڑھتے نا قرآن مجید، پڑھ لیتے، تبت یدا ابی لہب و تب، چھوٹی سورت ہے، آخری صورتوں میں سے. سورت اخلاص والاقناص سے پہلی صورت، سورت اخلاص سے پہلی صورت یہ ہے، سورت المسد. لیکن ان کو پتا ہے کہ ابو لہب ہے کون؟ کفر، شرک، بدعات، نافرمانی ہمیشہ پیچھے لے جاتی ہے، کبھی آگے نہیں لے جاتی. اور نسب اس وقت آگے لے جاتا ہے جب اس نسب کے ساتھ ایمان ہو، توحید ہو، اتباع سنت ہو. جب یہ ہم جان لیں، اب اپنے آپ کو ہم نے سدھار لیا ہے. نصح للہ ولرسولہ، نصح للہ ولکتابہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں، ولائمۃ المسلمین وعامتہم، ائمۃ المسلمین مسلمان، امراء حاکم وقت اور علماء، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہمارے حقوق بھی ان کے اوپر ہیں. اگر ہم دونوں میں سے ایک، اور ہم سب اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، جو کام ہم سب کو سونپا گیا ہے، جو ذمہ داری سونپی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اگر ان دونوں میں سے حاکم ہے یا محکوم ہے، ان دونوں میں سے اگر کسی نے اپنے حق کو تو لے لیا، لیکن جو حق اس پر واجب تھا، لازم تھا، جو اس پر واجب تھا وہ ادا نہیں کیا، تو وہ گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے. اگر حاکم اپنا حق ادا نہیں کرتا، ظلم کرتے محکومین پر، تو پھر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا، پھر محکوم کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی ظلم کر کے حاکم کے خلاف، جیسے سٹرائکس ہوتی ہیں اور جیسے ابھی میں نے کہا توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور اپنے ہی نقصان کر لیتے ہیں، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت طریقہ بیان فرمایا ہے حاکم وقت کو نصیحت کرنے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس کوئی نصیحت ہو کسی حاکم کے لیے، سلطان کے لیے، تو اسے مکمل رازداری میں نصیحت کرے. اگر اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر اس نے اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کر لیا، اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے فقد ادى الذي كان عليه، اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے پوری کر چکا، جو اس پر واجب تھا وہ پورا کر چکا. لیکن کیا آج نصیحت رازداری میں ہوتی؟ الفاظ حدیث کے فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، ہاتھ پکڑ کے چلا جائے الگ. آپ جب کوئی حکمران کو ہاتھ سے پکڑ کے الگ ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، یعنی مکمل رازداری میں اگر ایسے کر سکتے تو ایسا کرو جا کے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، نہیں پکڑ سکتے، تو جتنی بھی رازداری اور خفیہ طریقہ آپ کو آتا ہو، اس خفیہ اور رازداری میں حکمران کو نصیحت کرو. آج تو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھی الٹ گئی ہے. ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھائیں، حکمران کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں، نصیحتیں تو کر رہے ہیں. شادی بیاہ میں جائیں، سب سے جو زیادہ گرم موضوع ہوتے ہیں، ہاٹ ٹاپک جسے کہتے ہیں، یہی حکمران ہی ہوتے ہیں. آپ تعزیت پہ، کسی تعزیت پہ جائیں، دو لوگ بیٹھے ہوں گے، بات شروع ہوگی، دس بیس ہو جائیں گے، یہی ٹاپک چلتا رہتا ہے. بازاروں میں جائیں، آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں، بعض مساجد میں بیٹھ کر بھی لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون. میڈیا کو دیکھ لیں آپ، سب سے زیادہ مقبول چینل دنیا میں نیوز چینلز ہو گئے ہیں. کئی زمانہ تھا گانے بجانے والے ہوتے تھے، وہ بھی ابھی موجود ہیں، لیکن عجب بات ہے کہ سروے کے مطابق سب سے زیادہ دیکھنے والے جو چینلز ہیں وہ نیوز چینلز ہو گئے ہیں. کیوں؟ ایڈونچر ہے، ہر پانچ، ہر یعنی ایک دن میں ایک یا دو بریکنگ نیوز ضرور آتی ہے. اور بریکنگ نیوز کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ سسٹم کے مطابق، سسٹم کے متعلق، حکمران کے متعلق، کبھی کسی کا بیٹا، کبھی کسی کا بھائی، کبھی کسی کا باپ، کبھی کسی کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، بریکنگ نیوز بار بار آ رہی ہے، کسی نے کسی منسٹر کو کیا ہو گیا. سارا دن 24 گھنٹے نیوز چینل چل رہے ہیں، اور اسی نافرمانی کی بنیاد پر اس کو اپنا رزق اڈا بنایا ہوا کہتے ہیں. کہتے ہم سچ ہی تو بولتے ہیں، کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ ایسے بولا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سچ بولنے کا بھی تو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اسے رازداری کہتے ہیں. اور بعض لوگ ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کے خطبے میں، بعض مساجد میں جمعے کے خطبات میں خطیب امام صاحب جو ہیں وہ غیبت کرتے ہیں حکمرانوں کی اور بعض علماء کی بھی. اسی پاک جگہ پر، ایسی پاک جگہ کو بھی نہیں بخشا، نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم معروف اور مشہور، اہل علم جانتے ہیں، اور ہر وہ شخص جانتا ہے جو علم کی قدر، جو علم کا قدردان ہے، کہ حکمران کو نصیحت کی جاتی ہے حکم مرازدر نہیں کر سکتے ہو خط لکھو. آج کل تو آسان ہے نا، آج کل میسج بھیج دو موبائل سے، فون نہیں کر سکتے، میسج نہیں، نمبر نہیں آپ کے پاس، ای میل ایڈریس نہیں. ای میل کتنا آسان ہو گیا بھائی، آپ لکھنا جانتے ہو اچھے الفاظوں میں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ذرا دیکھیں طریقہ، دیکھیں. ایک طریقہ ہے کہ ٹائر جلانا اور پتھراؤ کرنا، پولیس والوں کو قتل کرنا اور فوجوں کو بم بلاسٹ کرنا، کیا یہ سسٹم خراب ہے؟ ایک یہ طریقہ ہے. ایک وہ طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بدترین کافر کی طرف اپنے دو پیارے نبی، دو پیارے رسول بھیجے، وہ بدترین کافر جس نے کہا ان ربکم الاعلى، اب نصیحت کرنی ہے اس بدترین کافر کو. ہم حکمران مسلمان کی بات نہیں کر رہے، اب اس کافر بدترین حکمران کو ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہے اپنے دو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ آپ نے کس طریقے سے جا کے نصیحت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو، اذهبا الى فرعون انه طغى، جو فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا، پاغے ہو گیا، حد سے گزر گیا. کتنا گزر گیا؟ کہہ چکا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا صرف رب نہیں بڑھ کے سب سے بڑا رب ہوں. لیکن کیسے جاؤ؟ کیا لے کے جاؤ؟ کلاشنکوف لے کے جاؤ؟ توپ لے کے جاؤ؟ چھری لے کے جاؤ؟ ذبح کر دو اسے؟ فقولا له قولا لینا، اسے جا کے قول لین، نرمی سے جا کے بات کرو. ذرا نرمی سے کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے، یا اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جائے. مقصد کیا ہے؟ اصلاح یا فساد؟ اگر مقصد فساد ہے تو توڑ پھوڑ کرو، میڈیا کو 24 گھنٹے میڈیا میں یہ خبریں شائع کرتے رہو، واللہ فساد کے بغیر کچھ ملے گا نہیں. اصلاح چاہتے ہو، فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. اور آخر فرعون جبار متکبر، اپنے تکبر کی وجہ سے ہی حق کو قبول نہیں کیا، لیکن آخر وقت مرنے سے پہلے اسے یہ باتیں یاد ضرور آئی ہیں. اور جب موت کو آنکھوں سے دیکھا اور روح حلقوم تک پہنچی، گلے تک پہنچی، تو کہا میں بن اسرائیل کے رب پر ایمان لایا ہوں، لیکن وہ وقت نہیں تھا، وقت گزر چکا تھا. سبحان اللہ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ میسج لکھیں، اگر موبائل نمبر نہیں ہے، ای میل ایڈریس ہر منسٹر کا آفس کا موجود ہے، بتاؤں میں آپ کو، پوری دنیا میں ای میل ایڈریسز معروف ہیں، پریزیڈنٹ کے بھی ہیں اور وزیر اعظم سب کے ہیں. آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی عالم سے رابطہ کریں اور علماء کو کہیں کہ وہ نصیحت کریں. آپ اپنا کام آپ نے کر دیا، آگے وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دیا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نصیحت کرنا جانتے ہو تو کرو خود، نہیں کرنا چاہتے اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے ہم نے پوچھا بھی، ان کو کہا بھی آپ نصیحت کریں، اپنا کام ہم نے کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق. اگر نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانکاری رکھتے ہیں، اہل علم سے پوچھو. اور ہم نے ان کو میسج پہنچا دیا ہے، وہ بکے ہوئے ہیں، ملے ہوئے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں. وہ خود جواب دے ہیں. ولعامت المسلمین, آخر میں مسلمان کے حقوق ہیں, مسلمان پر بہت سارے حقوق, ان میں سے ایک حق ہے وَإِذْ اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جب آپ سے نصیحت طلب کریں تو اسے نصیحت کرو, لیکن یہ یاد رکھو نصیحت کرنے سے پہلے کہ اپنے آپ اس کی جگہ رکھو اور یہ تصور کرو اگر اس جگہ میں ہوتا تو اسے کیا نصیحت کرتا. کیونکہ بعض اوقات لوگ نصیحت میں بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں اور اپنا حق جو ہے وہ باقی اسے مضبوط کر دیتے ہیں. کوئی بات ہے, آپ کا کمپیٹیٹر ہے, آپ دو کلاس فیلوز ہو اور دونوں ماشاء اللہ جدوجہد کرتے رہتے ہو تاکہ میں فرسٹ ہوں, کہتا میں فرسٹ آؤں, اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ آپ سے کوئی سوال پوچھے اور آپ کو جواب آتا ہو تو اسے صحیح جواب دینا. نصیحت کرے آپ سے, اگر نصیحت کا سوال کرے اسے صحیح نصیحت کرنا, ڈنڈی نہ مارنی. یہ نہیں کہ اس کو میں صحیح بتاؤں گا تو یہ نمبر لے گا مجھ سے, مجھ سے آگے چلا جائے گا, نہیں. وہ سنسخ کا فنسخ لہ, وہ یاد رکھیں جو پاک دل ہوتے ہیں نا, جو اچھے دل والے ہوتے ہیں نا, ان کی فکر نہیں رہتی یہ دو نمبر ایک مجھ سے آگے ہو جائے گا, اس کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اسے صحیح نصیحت کی ہے. اور پھر وہ جو دینے والا ہے نا, جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اپنے دل کی اصلاح کر لیں بس. عوام المسلمین میں, عامۃ الناس میں نصیحت کے لیے ہمیں تھوڑی سی جدوجہد کی ضرورت ہے. لیکن کہاں سے شروع کریں نصیحت کو, کہاں پر ختم کریں؟ مسائل بہت ہیں, مصیبتیں بہت ہیں. ابتدا ہے بنیاد سے, بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سے شروع کریں. نماز نہیں پڑھتے لیکن شرک بھی کرتے ہیں, نماز آپ درست بھی کر لیں لیکن لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کیا, صحیح نہیں سمجھا, شرک پر شرک کرتے رہے, قبر پرستی کرتے رہے, غیر اللہ کو پکارتے رہے, اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ نماز آپ نے خوبصورت بنا دی اس کی لیکن آپ نے اس کے عقیدے کی درستگی نہیں کی, اسے توحید کا سبق نہیں سکھایا. تو ابتدا نصیحت کی بنیاد سے کی جاتی ہے, اور دین اسلام, دین النصیحہ, دین اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. تو کلمہ توحید سے شروع کریں, پھر محمد الرسول اللہ اتباع سنت سے شروع کریں, اور توحید اور سنت پر جو مسلمان قائم ہے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے, اور جو دو بنیادوں پر قائم نہیں ہے, جتنا بھی اپنے آپ کو وہ سچا اور پکا اور اچھا مسلمان سمجھے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اس کی بنیاد ہی غلط ہے. آپ کی بنیاد کمزور ہے, آپ 10 منزلہ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, وہ کبھی بھی ملبہ آپ کے سر پہ گرے گا. سمجھدار عقل مند لوگ ایسے بلڈنگ میں نہیں رہتے کبھی بھی. ہاں, اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے اور آپ کو صرف 4 دیواری ہے, چھت ڈالنے کی بھی ابھی آپ کو یعنی موقع نہیں ملا, تو آپ بڑی خیر و عافیت میں رہ سکتے ہیں, بنیاد مضبوط ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا پھر چھت بھی ڈالیں گے تو 10 کی جگہ 20 عمارتیں بھی قائم کر سکتے ہیں, اس کی 20 منزلیں بھی آپ اس پہ قائم کر سکتے ہیں کیونکہ بنیاد مضبوط ہے. اور جس معاشرے میں یہ تھا, یعنی چند باتیں نصیحت کے تعلق سے, جس معاشرے میں نصیحت نہ ہو یا نصیحت کو نظر انداز کیا جائے, وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے دیکھ لیں. آج کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے ملکوں کا حال دیکھ لیں, ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے, بوڑھا پریشان, جوان پریشان, مرد پریشان, عورت پریشان, بچہ پریشان, امیر پریشان, غریب پریشان, حاکم پریشان, محکوم پریشان, ڈاکٹر پریشان, مریض پریشان, روزگار والا بھی پریشان ہے, بے روزگار بھی پریشان ہے, فیکٹری والا بھی پریشان ہے, مزدور بھی پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے, افراتفری کا عالم ہے, نفس نفسی کا عالم ہے, لیگ پولنگ ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آگے نکلوں, اور اسی دوڑ کے پیچھے اسی دوڑ کے لیے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے آپ کے سگے بھائی کی گردن بھی آتی ہے کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ. ہمارا معاشرہ پوری دنیا والے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے. اب ذرا غور کریں آپ کون ہیں, ذرا پہچانیں اپنے آپ کو, میں کون ہوں آپ کون ہیں. ہمارے حرکات اور سکنات پر دنیا کی نظریں ہیں. جو ہم عمل کرتے ہیں وہ صرف میرا آپ کا نام نہیں ہے. یاد رکھو کہ یہ مسلمان یہ کام کر رہے ہیں, اور پوری دنیا جب یہ خبر دیکھتی ہے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے, ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے, ظلم ہی ظلم ہے, سب ظلم کر رہے ہیں. اس ظلم سے نہ تو بچہ بچ سکا ہے, نہ بڑا نہ بوڑھا, نہ مرد نہ عورت. ہم اس دنیا کو منہ دکھانے کے لائق ہیں, ہمارا کیا کردار ہے؟ ابھی میں نے کہا ہمارے پاس ترقی اور کامیابی کی بنیادوں کا سارا ساز و سامان موجود ہے, واللہ ایک چھوٹی سی صورت میں. لیکن ہم کہاں اور کامیابی کہاں, ترقی کہاں, کہاں ہیں ہم؟ جب تک ہم لوگ الدین النصیحہ پہ عمل نہیں کرتے اور اپنا مقصد نہیں بناتے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے آپ کو نصیحت کرنی ہے, جو زخم ابھی تک ہم لگاتے آئے ہیں اپنے دلوں پر, اپنے جسموں پر نافرمانیوں کے, ان زخموں کو اب سینے کا وقت آ گیا ہے, اب مرم پٹی کا وقت آ گیا ہے. اگر ابھی نہیں اپنے آپ کو سدھارتے پھر کب سدھاریں گے؟ اگر ابھی نہیں توبہ کرتے تو پھر کب توبہ کریں گے؟ اپنے آپ سے شروع کریں, اپنے گھر والوں سے, اپنے پیاروں سے, اپنے دوست و احباب سے, اپنے رشتہ دار, پھر پڑوسی, پھر اپنا محلہ, پھر اپنا شہر. یہ امت اس طریقے سے اٹھے گی اور اٹھے گی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم نا امید نہیں ہیں. اس امت میں سے لوگ آئیں گے واللہ جو خیر پھیلائیں گے, جو حق کی دعوت, وتواصوا بالحق, حق کی دعوت, حق کی بنیاد پر, اپنی ہوا نفس کے لیے نہیں, اپنی جماعت کے لیے نہیں, دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئیں گے لوگ, انشاءاللہ آئیں گے. اور پھر سے اس امت کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع میں صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نصیحت کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اپنی اصلاح کرنے کی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.